بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السحری، یہ باب سحر کا باب ہے. اس سے پہلے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سحر کے باب کو ذکر فرمایا اور یہاں پر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تکرار ہے، لیکن عام طور پر کتابوں میں تکرار پسند نہیں ہوتا، اس لیے علماء اس کی تعبیل اور توجیہ کرتے ہیں کہ پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا سحر کی حقیقت کو بیان کرنا تھا، اب جو ہے سحر کے حکم کو بیان کر رہے ہیں کہ سحر کرنا کروانا کیسا ہے. اس باب میں روایت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے گزری ہے. نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا گیا تھا. حتی انہ لیخیل الیہ انہ فعل الشیء وما فعلہ، حتیٰ کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کسی کام کو کیا ہے حالانکہ آپ اس کو نہیں کرتے تھے، محسوس یہ ہوتا تھا اس کے اثر کی وجہ سے. حتیٰ اذا کان ذات یوم، یہاں تک کہ آپ ایک دن تھے، ہوا عندی، اور آپ میرے پاس اس وقت موجود تھے، دعا اللہ ودعاہ، آپ نے اللہ پاک سے دعا کی اور بار بار دعا کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ اشعرت یا عائشہ ان اللہ قد افتانی فیما استفتیته فی، اے عائشہ کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے وہ چیز جس کے بارے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تھا. قلت وما ذاک یا رسول اللہ، تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہے وہ. قال، تو آپ نے فرمایا کہ جاءنی رجلان، دو آدمی میرے پاس آئے. فجلس احدہما عند راسی، تو ان میں سے ایک تو میرے سر کے پاس بیٹھ گیا. والآخر عند رجلی، اور دوسرا میرے پیروں کے پاس بیٹھ گیا. ثم قال احدہما لصاحبہ، پھر ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ما وجع الرجل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے کہ ان کو کیا ہوا، کیا بیماری ہے. قال مطبوب، تو حضور نے فرمایا دوسرے فرشتے نے کہ سحر میں مبتلا ہیں. قال ومن طبہ، تو ایک پہلے فرشتے نے کہا کہ بھئی کس نے ان کے اوپر سحر کروایا ہے. قال لبید بن العاصم الیہودی من بنی زریق، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ بنو زریق کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے سحر کروایا ہے. قال فی مادہ، تو پھر فرشتے نے کہا کہ کس چیز میں سحر کیا. قال فی مشتن و مشاطتن، تو فرشتے دوسرے فرشتے نے کہا کہ کنگھی میں اور بالوں کے اندر سحر کروائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وجب بھی طلعت ذکرن، اور کھجور کے خوشے کا جو چھلکا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا سحر کیا گیا. قال فعین ہوا، تو فرشتے نے کہا کہ کہاں ہے یہ. قال فی بئر ذی اروان، تو دوسرے نے کہا کہ بئر زروان ایک کنواں ہے، اس کے اندر یہ سحر جو ہے چھپا دیا گیا ہے. فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ الی البئر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کو لے کر کنویں کے پاس گئے. فنظر الیہا، اور اس کو دیکھا. وعلیہا نخل، اور وہاں پر کھجور کا درخت تھا. ثم رجع الی عائشہ، پھر حضرت عائشہ کے پاس واپس لوٹ گئے. فقال، اور کہا، واللہ لکأنماها نقاعۃ الحنہ ولکأن نخلہا رؤوس الشیاطین، کہ اس کنویں کا جو پانی ہے تو وہ مہندی کے نچوڑے ہوئے رنگ کی طرح نظر آتا ہے، یعنی سرخ پانی ہو گیا تھا نحوست کی وجہ سے، یا ویسے ہی تھا وہ. وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ، اور وہاں پر جو کھجور کے درخت ہیں وہ شیاطین کے سر ہیں، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شیاطین کے سر ہیں. قلت یا رسول اللہ، تو عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اف اخرجتہ، کیا آپ نے اس کو نکال دیا. قال لا، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. اما انا فقد عافانی اللہ و شفانی، بہرحال اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی اور مجھے شفا عطا فرمائی. و خشیت ان اثبر علی الناس منہ شرا، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں لوگوں کو شر پر ابھار دوں. تو امر ابھی حافظ و فرت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو دفن کر دیا جائے، تو پھر زمین میں دفن کر دیا گیا. یہ روایت بھی آئین ہی تقریباً جو ہے اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر کا واقعہ ذکر کیا گیا. حسد کی وجہ سے یہودیوں نے سحر کر دیا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کو بھول ہونے لگی تھی. سحر کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے، کہ علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بھول بہت زیادہ ہو جاتی ہے انسان کو، بڑی اور غفلت بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. بہت سی علامتیں ہیں، ایک علامت جو ہے یہ ہے، اور خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر محسوس ہو رہا تھا اثر، وہ یہی تھا. اچھا، یہ بات اس سے پہلے ذکر کی گئی ہے کہ یہ جو بھول کا مسئلہ تھا صرف دنیاوی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہوا تھا، ورنہ احکام شریعت میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام محفوظ رہتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی حکم پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا کوئی حکم بھول گئے ہوں، ورنہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر حرف آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ آپ کی طبیعت سے متعلق، آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق، پرسنل زندگی سے متعلق اثرات ہوتے ہیں، ورنہ تو شریعت کے جو احکام ہیں وہ بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ سحر کیا ہوا تھا، کس میں ہوا تھا؟ تو سحر وہی ہوا کہ یہودی لبید ابن عاصم جو ہے، ایک یہودی تھا مدینہ کے، جو خاص طور پر یعنی یہودی حضرات تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گئے، خاص صلح حدیبیہ کے بعد۔ حدیبیہ جب جو ہے صلح ہو گئی اور مسلمانوں کو جو ہے نا دن بدن ترقی ہوتی چلی گئی، تو ان لوگوں کو دیکھا نہیں گیا۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب یہ لبید ابن عاصم کے پاس گئے تھے تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان لوگوں نے سحر کی کوشش کی تھی، اور جا کر اس سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو کوششیں کرنی تھی وہ کر دی ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تم ہم میں سب سے بڑے جادوگر ہو، تو اس لیے تم جو ہے نا کچھ کرو ان کے بارے میں۔ تو اس نے 3 دینار لیے، بعض روایت میں ہے، لے کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی چیزیں منگوائی، تو آپ کی جو خادمہ ہوتی تھی اس کے پاس سے کنگھی لے لی گئی، کنگھی میں کچھ بال تھے، وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، وہ تو اس لیے وہ کنگھی کے بالوں کو لے کر، اور ایک موم کی ان لوگوں نے مورتی بھی بنائی تھی، تو اس کو لے کر کھجور کے خوشے کے لے کر جو ہے نا وہ سحر کیا گیا۔ تو موم میں سوئیاں چبوئی گئی تھی، بعض روایت کے اندر ہے یہ کہ موم میں سوئیاں چبو دی گئی، اور یہ بالوں کو لے کر اس میں گرہیں مار دی گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ایک تو تکلیف بھی تھی، طبیعت میں بوجھلپن بھی ہوتا تھا، بھول بھی ہو جاتی تھی، یہ سارے اثرات چل رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل تھے، اور جبرائیل کے ساتھ ایک دوسرے فرشتے تھے، ان لوگوں نے سحر خواب میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ چنانچہ آپ گئے حضرت علی کو اور دیگر صحابہ کو لے کر، جا کر اس کو نکالا اس کے کنویں کے اندر سے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ ایک ایک آیت سورہ فلق اور سورہ ناس کی پڑھتے جائیں اور اس کو کھولتے جائیں۔ تو 11 آیتوں میں سے حضور نے ایک ایک آیت ترتیب وار پڑھی اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے۔ جب آیتیں مکمل ہو گئی تو اسی وقت آپ کو افاقہ محسوس ہوا اور بڑی راحت محسوس ہوئی، حدیثوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت اسے جو ہے نا بتایا یہ جاتا ہے کہ خاص طور پر، تو ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بھائی سحر کی ایک حقیقت ہے اپنی جگہ، یعنی یہ خیالی چیز نہیں ہوتی، اس کے اثرات جو ہے بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں سحر کا، جنات کا، کہ بھائی یہ صرف انسانی خیالات ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس لیے سحر بھی ہوتا ہے، جادو بھی ہوتا ہے، جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں، آسے بھی اثرات بھی ہوتے ہیں، نظر بھی ہوتی ہے۔ اب علاج کے لیے طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، تو یہاں جو حدیث پاک سے تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا سحر کے توڑ میں جو ہے نا بڑا دخل ہے، تو اس لیے جو ہے اس کا اہتمام عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اگر کوئی متاثر ہوں تو بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنا چاہیے، پانی پر دم کر کے پئیں، تیل پر دم کر کے وہ تیل کا استعمال کریں۔ اور ایک وہابی بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، ایک علاج وہ بھی بتاتے ہیں اس کا، اور عام اس زمانے سے یہ علاج چلتا ہوا آ رہا ہے جو ہمارے خاندان میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں پر پڑھ کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو نارمل پتے ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر، یعنی ان کو دیا جاتا ہے نہانے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ بیر کے پتوں پر پڑھ کر، یعنی قرآنی آیات ہیں سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر دم کیے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے جو ہے نہایا جاتا ہے، وہ نہانے کا علاج ہوتا ہے، 7 دن یا 11 دن یا 21 دن جیسے بھی ہو، سحر جتنا زیادہ سخت ہوتا ہے اس اعتبار سے جو ہے نا اس کو بڑھانا پڑتا ہے، مقدار اس کی بڑھتی ہے۔ پھر وہ تو خاص طور پر ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا یہ نہانے کا، 2 طریقے ہوتے تھے، ایک تو ابا بھی استعمال کرواتے ہیں کہ 7 درختوں کے پتے دیتے ہیں نہانے کے لیے، اس کے ساتھ تعویذات وغیرہ دیتے ہیں، ہفتے میں ایک دن شاور لینا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بیر کے پتوں پر یہ آیات قرآنیہ وغیرہ پڑھی جائیں، دم کیا جائے، اس کے ذریعے جو ہے نا ان کو پیس کر پھر ان کو نہایا جائے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، عموماً الحمدللہ بڑا فائدہ اس میں دیکھا گیا ہے۔ خیر، یہ تو طریقے ہیں اپنے اپنے، اس کے علاوہ عاملین کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مجربات ہوتے ہیں، کسی کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا خواب میں بتا دیا جاتا ہے، جیسے حزب البحر کا واقعہ ہے نا، کشتی جو بھنور میں پھنس گئی تھی، تو اس وقت جو ہے ایک سیکنڈ کے لیے ان کو نیند، یعنی چند لمحوں کے لیے نیند طاری ہو گئی تھی، دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، پھر تو طوفان میں سے جو ہے نا وہ کشتی اللہ پاک نے صحیح سالم بڑی عافیت اور راحت کے ساتھ نکال دی تھی۔ تو اس وقت سے حزب البحر پڑھنے کا ایک معمول ہے، منزل ہوتی ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے منزل کے بارے میں بتایا ہے، تو منزل بھی پڑھی جا سکتی ہے روزانہ، معمولات میں ایسی چیزیں بنا لینی چاہیے۔ انسان بھی دشمن ہے، انسان کا شیطان بھی دشمن ہے، اور یہ دشمنی نکالتے ہیں ہر اعتبار سے یہ لوگ، اور انسان جیسے سحر کرتے ہیں جنات بھی سحر کرتے ہیں، شیاطین بھی سحر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کو معلوم نہیں ہوتا، ہم تو انسانوں کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں، عامل اگر پختہ نہیں ہو تو پتہ نہیں چلتا ان کو کہ بھائی سحر کس کا ہے، عاملین پختہ ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جنات کا سحر ہے، شیاطین کی وجہ سے ہے، نظر کا اثر ہے، یا پھر انسانوں کا کرایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک فیلڈ اور یہ ایک دنیا ہوتی ہے باضابطہ، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ آپ نے اس کو لوگوں، یعنی اس سحر کو نکال دیا، بظاہر روایت کے اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ اف اخرجتہ، اللہ کے رسول کہ آپ نے نکال دیا اس کو، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تو بظاہر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے کنویں میں سے سحر کو نکالا نہیں تھا جس پر جادو ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا. اس لفظ کا ترجمہ دوسرا ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو نکالا، ظاہر کیا کہ بھی مجھ پر فلاں فلاں نے سحر کر دیا تھا. تو حضور نے، تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ نہیں، لوگوں کے سامنے میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا، فتنے کا اندیشہ تھا، بات بڑھ جاتی، فتنہ پھیل جاتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں فرمایا. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عام طور پر اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کا نہیں تھا، اپنی ذات کے لیے کسی کو ٹوکنے کا یا ذلیل و رسوا کرنے کا یا پکڑ دھکڑ کا نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی. اس کے بعد باب ہے باب من البیان سحر. یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تاثیر جو ہے نا بیان فرمائی ہے، یعنی انسان جو الفاظ ادا کرتا ہے، جو تقریر کرتا ہے، جو وعظ کرتا ہے، تو اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. تو جس طرح جادو میں اثر ہوتا ہے، تو اسی طرح بعض بیان میں، بعض لوگوں کے کلام میں، بعض لوگوں کی بعض نصیحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اثر رکھ دیتے ہیں. تو واقعہ اس زمانے میں ایسے ہی ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قدم رجلان من المشرقی، کہ کچھ لوگ مشرق سے آئے، مشرق یعنی نجد سے آئے، فخطبہ، ان لوگوں نے خطبہ دیا، فعجب الناس لبیانہما، تو ان دونوں کے بیان کی وجہ سے لوگ بہت خوش ہو گئے، بہت تعجب میں پڑ گئے کہ بھائی کیسے زبردست بیان کیا ہے ان لوگوں نے. آج ابھی بھی ہوتا ہے، بہت سے مقررین ہوتے ہیں اس طرح کے. تو حضور نے جب ان کی تعریف سنی تو فرمایا کہ ان من البیان لسحر او ان بعض البیان سحر. تو حضور نے فرمایا اس موقع پر کہ بعض بیان جو ہے نا وہ جادو ہوتے ہیں، یعنی جادو کا اثر اپنے اندر رکھتے ہیں. تو ان کی بات سے صحابہ اکرام متاثر ہو گئے، لوگوں کو اچھی بات لگی. تو حضور نے فرمایا کہ کلام میں ایک تاثیر ہوتی ہے، تو ہر ایک کے اس میں نہیں ہوتی، اللہ پاک قدرتی طور پر وہابی طور پر کسی کو عطا فرما دیتے ہیں، بعض کی محنتوں کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کلام میں تاثیر فرماتے ہیں، ان کے قلوب کی پاکیزگی اور ان کی قدسیت کی وجہ سے اللہ پاک کسی کے کلام میں اثر رکھ دیتے ہیں. بزرگان دین میں ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ویسے تو اس میں سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہی ہوتے ہیں جن کے زبان میں انتہائی تاثیر ہوتی ہے، جن کے الفاظ میں بڑی طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان میں سے کسی کو یہ ملکہ عطا فرماتے ہیں. حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا، آپ کا انتقال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، تو صحابہ اکرام ہوش میں نہیں تھے اس موقع پر. پورے تقریباً بڑے صحابہ کرام بھی عجیب و غریب کیفیت ان پر طاری ہو گئی. حضرت عمر تو تلوار نکال لیے تھے اور یہ کہنے لگے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہوا تو تلوار سے ابھی اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت عثمان پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہے. دیگر اور صحابہ کرام رونے میں ہیں، پریشان ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھیرا سا ہم پر چھا گیا تھا اس موقع پر. عجیب و غریب حالت تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر آئے، وہ گئے ہوئے تھے اپنی دوسری اہلیہ سے ملنے کے لیے. تو آ کر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر ملی تھی، چادر مبارک جو ہے نا سر مبارک سے ہٹائی، اس کے بعد پیشانی کو بوسا لیا، پھر اس کے بعد باہر آئے. باہر آنے کے بعد ایک بڑا عجیب خطبہ دیا انہوں نے، اور خطبے میں کوئی نئی چیزیں نہیں تھیں. قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، وما محمد الا رسول، محمد تو ایک پیغمبر تھے. یہ آیت مبارکہ پڑھی، اس کے بعد یہ ہے کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. اگر محمد کا اگر کوئی آدمی محمد کی عبادت کرتا ہے تو محمد کا تو انتقال ہو گیا، ان کے معبود کا تو انتقال ہو گیا، اب چھوڑ دے. ومن کان یعبد رب محمد فانه حی لا یموت، اور اگر کوئی محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو زندہ ہے اور وہ مرے گا نہیں، آج بھی موجود ہے. تو اس لیے اپنے ہوش کو برقرار رکھو، ایک پیغمبر تھے، آئے تھے، ہر ایک کو دنیا میں کوئی آدمی رہنے کے لیے نہیں آتا. تو اس طرح انہوں نے خطبہ پڑھا، اور یہ آیتیں جب پڑھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن پاک اب نازل ہو رہا ہے. اتنا اثر ان کی تقریر کا، ان کے جملوں کا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. آیت تو یہ محسوس ہو رہی تھی کہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی تھی آیت، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو اللہ پاک بڑا اثر رکھ دیتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو حضور کے ساتھ جو ہے نا رہنے والے تھے، حضور کو پیے ہوئے تھے، صحبت میں پوری زندگی انہوں نے گزاری. سب سے زیادہ حضور پر احسان ظاہری اعتبار سے کرنے والے وہی تھے، خود حضور نے اس بات کا اقرار کیا. اور آپ سے علوم لینے والے، آپ کے منشے مزاج کو سمجھنے والے، قرآن و سنت کے سمجھنے والے، سب سے زیادہ گہرا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابو بکر ہیں امت میں، انبیاء نبیوں کے بعد. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی علم کے جو ہے نا سمندر ہیں، حضرت علی بھی علم کے سمندر ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کے علم کے گہرا ہونے کی اللہ کے نبی نے شہادت اور گواہی دی ہے. کیوں؟ حضور کی معیت میں سب سے زیادہ رہے یہ ہیں، تو جتنا حضور کا انہوں نے دیکھا ہے نا کسی نے نہیں دیکھا. جتنا یہ حضور کے سفر و حضر میں ساتھ رہے کوئی اور نہیں رہے. حضور کے منشے مزاج کو سمجھنے والے جتنا حضرت ابو بکر تھے کوئی اور نہیں تھے. تو بہرحال ایسے بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں جن کے بیان میں، جن کے کلام میں بڑی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی مواعظ وغیرہ چھپے ہوئے ہیں اس زمانے کے، بڑی تاثیر ہوتی تھی، حتیٰ کہ اس زمانے میں مورخین بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ستر ہزار، 80,000 لوگ ان کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، مائک نہیں ہوتا تھا اور سن رہے ہیں لوگ، گھنٹوں بیان چل رہا ہوتا تھا، بڑی عجیب اللہ پاک نے تاثیر رکھی تھی۔ تو یہاں پر بھی اس موقع پر جب ان یہ دو خطیبوں کے خطبے جو ہے نا لوگ متاثر ہو گئے، اچھے لگے، تو حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے بیان میں اللہ پاک اس طرح کی تاثیر اور اس طرح کا اثر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جملہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا بڑا اچھا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ حق بات ہو، حق نیت کے ساتھ ہو اور حق انداز میں کہی جائے تو ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، بات بھی صحیح ہونی چاہیے، انداز بھی صحیح ہونا چاہیے، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، تو اللہ پاک کلام میں اثر ضرور پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس لیے تین جو ہے نا قیود انہوں نے ذکر فرمائی، اور آج بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر اگر کوئی نہ مانے لیکن کلام کا وہ کلام اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے سننے والے پر، عجیب و غریب تاثیر اللہ پاک کرتے ہیں۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جہاں تعریف کا پہلو ہے تو وہیں پر مذمت کا بھی مفہوم نکلتا ہے اس حدیث سے، یعنی بعض خطیبوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مذمت کے بعد اشارہ فرمائیں کہ جیسے سحر میں ظاہری طور پر ایک اثر ہوتا ہے، پس پردہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو اسی طرح بعض لوگوں کے بیان میں ظاہری طور پر تو اثر ہوتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن بیان ان کا یعنی بیان حقیقت سے خالی ہوتا ہے، کوئی نورانیت اس کے اندر نہیں ہوتی، یا اس کے یا کہنے والے کے دل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ظاہری طور پر تو لوگ متوجہ ہو گئے، متاثر ہو گئے، سلاست اچھی لگ گئی، انداز اچھا لگ گیا، طرز جو ہے نا کسی کو پسند آ گئی، لیکن اس کلام کا جو اثر ہونا چاہیے، کہنے والے کو جس دل کے درد کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، صفائی کے ساتھ کہنا چاہیے، اس سے وہ کلام خالی ہوتا ہے، تو اس کے اثرات عمل کے اعتبار سے بندے پر نہیں پڑتے، پھر اصلاح کے اعتبار سے آدمی کے اوپر نہیں پڑتے۔ تو حضور کا ایک منشا اس کلام کے اندر دوسرا مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں جہاں تعریف کا پہلو ہے وہیں پر مذمت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، تو دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے باب الدواء بالعجوة للسحر، سحر کی وجہ سے عجوا کے ذریعے علاج کے بیان میں یہ باب ہے، یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے۔ حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجبة لم يزره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کرتا ہے ہر دن 7 کھجوروں کے ساتھ یا کچھ کھجوروں کے ساتھ، تو اس کو اس دن نہ سحر اثر کرتا ہے نہ زہر اثر کرتا ہے رات تک کے لیے۔ وقال غیره، اور بعض اس روایت کے راویوں نے کہا 7 تمرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تمرات فرمایا، یعنی 7 کھجوروں کے کھانے کا ذکر فرمایا۔ تو اگلی روایت میں بھی یہی ہے کہ من تصبح 7 تمرات عجبة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، کہ صبح میں جو شخص عجوا 7 کھجور کھا لیتا ہے تو رات تک جو ہے نا اس دن کے لیے کوئی سحر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا اور کوئی جو ہے زہر اس پر نقصان نہیں اثر نہیں کرتا۔ تو سحر میں اگر کوئی متاثر ہے تو ایک علاج یہ بھی ہے کہ عجوا کھجور کھائے جائیں، اور عجوا کھجور نہار منہ کھانا چاہیے صبح میں، من اصبح کی جو قید ہے وہ یہ ہے کہ نہار منہ کھانا چاہیے، 7 کھجور کھانا چاہیے۔ اب اس میں کیا یہ اثر آج بھی باقی ہے یا نہیں ہے، تو علماء نے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اس حضور کے زمانے کے ساتھ جو ہے نا یہ خاص ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ مدینہ منورہ کے ساتھ یہ ہے، نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، یہ حکم آج بھی یہ حکم باقی ہے، آج بھی یہ حدیث کا اپنا اثر ہے اور اس کی اپنی جگہ حقیقت ہے، وہ مسلم ہے کہ 7 کھجور کھانے کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے نا شفا عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بات یعنی اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کھائے لیکن فائدہ نہیں ہوا، بیماری جیسی کہ ویسی رہی، سحر جیسے کہ ویسا رہا، اثرات جیسے کہ ویسے رہے، تو پھر حدیث پاک میں یہ بات کہی گئی لیکن اثر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، فائدہ دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس زمانے کے ساتھ یہ خاص ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کے جواب کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ عمومی اعتبار سے ہے، کہ بھائی عام طور پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 7 کھجور عجوا کھا لیتا ہے کوئی شخص تو اس سے شفا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو شفا نہ ملی ہو، جیسے دواؤں کے اندر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے بیماری کے لیے، بخار کے لیے، فلاں مرض کے لیے ایک دوا تجویز کر دیتے ہیں، تو عمومی طور پر اس دوا سے شفا ہو جاتی ہے چند دن جو پھر، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اس دوا کے ذریعے اثر نہیں ہوتا، تو دواؤں میں جیسے یہ ترتیب ہے تو اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج و معالجے کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ عمومی اعتبار سے ہیں، تو عام طور پر تو اس کا جو ہے نا اثر ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو شفا نہ ملی ہو، تو اس لیے حدیث کے مفہوم پر، حدیث پاک کی جو ہے نا معنی پر جو ہے نا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور تقدیر ان کے بارے میں کچھ اور ہو، تو اس لیے ان کو دوسرا علاج اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر یہ عجوہ کھجور کی خصوصیت یہ کیوں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل عجوہ یہ وہ کھجور ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اپنے دست مبارک سے پیرا تھا، تو اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر سے اور سحر سے شفا رکھی ہے اس کے اندر، عام کھجوروں میں نہیں ہے. عجوہ اس وجہ سے مدینہ ہی میں پیدا ہوتا ہے. اب خیر دوسرے جگہوں پر پیدا اگر ہو رہا ہو تو الگ بات ہے وہ، لیکن اصلاً جو عجوہ کی جو پیداوار ہے مدینہ منورہ ہے، اور وہ آپ کے پیرنے کی وجہ سے عجوہ پیدا ہوا سو ہے وہ، تو اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. جی اس کے بعد روایت ہے باب اللہامہ، یہ باب ہامہ کے یعنی لاہامہ کے بیان میں ہے. یعنی اسلام میں کھوپڑیوں کا کوئی تصور نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ باب اس سے پہلے آئی ہے کہ بدعقیدگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو مقتول کے بارے میں لوگوں کا ایک تصور تھا کہ اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں یا اس کی جو کھوپڑی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ یعنی ایک شکل اختیار کر کے آواز لگاتی رہتی ہے یہ کہ مجھے جو ہے نا پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کرو. تو جب اس کو قتل کر دیا جاتا یا پھر اس کا انتقام لے لیا جاتا تو پھر ان روحوں کو جو ہے نا ٹھنڈک مل جاتی، پھر وہ چلی جاتی تھی. تو جاہلوں میں کافروں میں جو ہے نا یہ چیز پائی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاہامہ ایسی کوئی جو ہے نا اسلام میں تصور نہیں ہے، یہ کھوپڑیاں اور ہڈیاں وغیرہ کوئی روح یا مرے ہوئے آدمی کی روحیں جو ہے نا آ کر ایسا پکارتی نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے ذہن و دماغ کو صاف رکھیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے جو اس سے پہلے گزرا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تصور یہ بھی تھا کہ الو کے بارے میں بدعقیدگی پائی جاتی تھی. یہ ہوتا تھا کہ الو جس گھر پہ بیٹھتا ہے وہ گھر وہ گھر ویران ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نحوست آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، الو کے بیٹھنے کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں آتے، ہاما الو کو کہتے ہیں. تو اصل میں اس کی حقیقت یہ ہوتی تھی کہ جو گھر ویران ہوتا تھا الو جا کے وہاں بیٹھتا تھا. الو کے بیٹھنے کی وجہ سے گھر ویران نہیں ہوتا تھا، ویران گھر پہ جا کے وہ بیٹھتا تھا. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بیٹھنے سے جو نا ویران کی آ جاتی ہے، گھر میں نحوست آ جاتی ہے. اس کے علاوہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑی عجیب یعنی عمدہ باتیں لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی الو کا نحوست سے کیا تصور ہے، الو کا جو ہے یعنی وہ تو اپنی جگہ ایک جانور ہے، اصل تو ہمارے اپنے اعمال منحوس. قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ قوم عاد پر قوم ثبوت پر جو عذاب نازل ہوا اللہ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ فی ایام النحسات، کہ منحوس دنوں میں اللہ پاک نے یعنی ان پر ہوائیں بھیجی تھی اور ہواؤں نے ان کو جو ہے نا بالکل ہلاک و تباہ اور برباد کر دیا تھا، تو ان کے دنوں میں وہ دن پورے منحوس تھے. علماء ظاہر سی بات ہے کہ وہاں یہ بات مسلم ہے کہ سات دن تھے پورے کے پورے، سات دن اور آٹھ راتیں، سبع لیال و ثمانیہ ایام، یعنی سات راتیں اور آٹھ دن تھے جو ان کے اوپر نحوست کے تھے. اگر دنوں میں نحوست ہوتی، چیزوں میں نحوست ہوتی، تو پورے کے پورے دن منحوس ہوتے، ہفتے سے لے کے جو ہے نا پورے جمعے تک کے لیے. صرف منگل جو ہے نا منحوس نہیں ہوتا، ہمارے پاس منگل کا دن منحوس سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال تو منحوسیت کا اگر تصور ہے تو پورے ہفتے کے آٹھ دن جو ہے نا سات دن منحوس ہونے چاہیے. تو وہاں سب تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ بھائی دنوں میں نحوست نہیں ہے، جو منحوس قرار دیا گیا ہے تو وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کی معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے عذاب نازل کیا، وہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے. تو اصل تو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں منحوس، ہم جو ہے نا جانوروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اس کو کہ بھائی نحوست اس کی وجہ سے آئی ہے. اس کا ہم سے لینا دینا کیا ہے، وہ اپنی جگہ آ رہا ہے جا رہا ہے پھر رہا ہے اور اس کی وجہ سے نحوست ہمیں کیسے آئے گی. تو بہرحال امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ بھائی یہ نہ الوؤں کے آنے سے گھروں میں نحوست آتی ہے، نہ جو ہے نا مقتول کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں جو ہے نا پکارتی ہیں، ایسے کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، اسلام میں بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، ولا سفر اور سفر بھی نہیں ہے، ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا تو فرمایا کہ ماہ سفر میں بھی نحوست نہیں ہوتی، ولا حامتا اور حامہ یعنی الو بھی، الو کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. فقال اعرابی یا رسول اللہ، تو ایک دیہاتی صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فما بال الابل تکون فی الرمل، پھر وہ اونٹ کا کیا حال ہے کہ جو ریت میں ہوتا ہے، لکأنہا ذبا گویا کہ وہ ہرن لگ رہا ہوتا ہے. ہرن جو ہوتی ہے تو بڑی یعنی چاقو چوبند ہوتی ہے اور خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ہر قسم کی بیماری سے پاک ہوتی ہے، انسان دیکھے جو ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہ اونٹ بھی ریگستان میں اسی طرح ہم کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو فیخالط حل بعیر الاجرب، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے دور سے جو ہے نا ایک خارشی اونٹ آ جاتا ہے، یعنی وہ اونٹ جس کو کھجری ہو رہی ہوتی ہے وہ آتا ہے. تو فیجربہا سارے اونٹوں کو جو ہے نا وہ جو ہے نا خارش میں مبتلا کر دیتا ہے. تو فقار رسول, تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں. اس اونٹ میں بیماری تھی تو اس کی وجہ سے بیماری پھیل گئی, دوسرے اونٹوں میں آ گئی, دوسرے 10 اونٹوں میں آ گئی, پورے جو ہے نا ان کے پوری جماعت میں آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ فمن عاد الاول, تو پھر وہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو خارش ہوئی ہے تو اس میں کہاں سے بیماری آئی, پھر وہ آ کر یہاں پر لگا دیا ہے تو پہلے والے اونٹ میں جو بیماری ہے اس کو کس اونٹ سے بیماری آئی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے اس کے اندر بیماری آئی ہے. تو ان میں بھی بیماری اللہ کے حکم سے آئے گی, بیماریاں آپس میں پھیلتی نہیں ہیں. تو بیماریوں کے پھیلنے کے حوالے سے اس سے پہلے تفصیل یہ بات آ گئی ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی فی نفس ہی. بعض بیماریوں کے بارے میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, ڈاکٹرز کہتے بھی ہیں, سائنسی تحقیق بھی کہتی ہے کہ فی نفسی متعدی ہونے کا جو ہے نا ان کے اندر اثر دکھتا ہے. تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ ظاہری اسباب کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بیماریوں کو پھیلنے والا بنایا ہے, لیکن ان کا پھیلنا بھی اللہ کے ارادے, اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے. جب اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تب بیماری پھیلتی ہے, جب اجازت نہیں ہوتی تب نہیں پھیلتی. جیسے کرونا وائرس کے بارے میں, کووڈ کے بارے میں ہے کہ بھائی پھیلنے والی بیماری ہے, تو بہت سے لوگ وہ ہیں جن سے ہم خود بھی ملے ہیں تو ان سے بیماری ہم کو تو نہیں آئی, بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جن کو میں نے غسل بھی دیا ہے. کووڈ کے زمانے میں جن کا انتقال ہو گیا تھا, کووڈ بھی ہو گیا تھا, تو ان کے جسم کو چھوا, غسل سب کچھ ہوا, تو ان کی وجہ سے بیماری ہم کو بھی کووڈ ہونا چاہیے نا, حالانکہ پھیلنے والی بیماری ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پھیلنے والی بیماری اگرچہ کہ ہو, لیکن پھیلنے کا اثر جو ہے وہ متعدی اسی وقت ہوتی ہیں جب اللہ پاک کی اجازت ہوتی ہے. تو فی نفس ہی ان کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھیلنا لازمی ہے ان کے لیے. کبھی اللہ پاک کی اجازت ہوتی ہے تو بیماری پھیل جاتی ہے, جب اجازت نہیں ہوتی بیماری نہیں پھیلتی ہے. تو ظاہری طور پر اسباب کے دائرے میں بیماریوں کے پھیلنے کی یعنی بیماریاں پھیلتی بھی ہیں اور ہوتا بھی ہے, لیکن وہ اللہ کی اجازت اور مشیت سے ہوتا ہے. جہاں اللہ پاک کا ارادہ اور مشیت نہیں ہوتی ہے تو وہاں بیماری پھیلتی بھی نہیں ہے پھر. تو اس لیے اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے کہ بھائی اللہ پاک کی اجازت پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو خود بیماریوں کے اندر یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد روایت ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ارشاد فرمایا, لا یریدن ممرض علی مصح, کوئی مریض جو ہے نا کسی تندرست آدمی کے پاس نہ آئے. یہ روایت ہے. تو اس میں بھی وہی بدعقیدگی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض آیا تندرست کے پاس اور تندرست کو بیماری لگ گئی تو لوگوں میں یہ ہوگا کہ اس کے آنے سے میں بیمار ہو گیا, اس کے آگے جانے سے ایسا ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جائے نہیں اس کے پاس تاکہ جو ہے نا اس کا ذہن خراب نہ ہو, اس کا عقیدہ خراب نہ ہو. وہ نفی نفسی جانا, ملاقات کرنا, عیادت کے لیے جانا یا کسی اور مقصد جانا, بالکل جو ہے نا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی, باب اللہ عدوہ, یہ باب ہے بیماریوں کے متعدی ہونے کے بارے میں. دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا, یہ باب اس سے پہلے بھی آیا ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا عدوى ولا طیرۃ انما شؤم فی ثلاث فی المرأۃ والفرس والدار, کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی اور برفالی بھی نہیں لینا چاہیے. چیزوں کو دیکھ کر برفالی, جانوروں کو لے کر برفالی ہوتی ہے کہ اس کے آنے سے ویسا ہو گیا, اس کے جانے سے ویسا ہو گیا. تو فرمایا کہ ایسا کوئی اسلام میں جو ہے نا عقیدہ نہیں ہے اور اسلامی تأثر نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ انما الشؤم فی ثلاث فی المرأۃ والفرس والدار, ہاں نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے, ایک عورت میں اور ایک گھوڑے میں اور ایک گھر میں. تو ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو نفی فرما دی کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی, نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے, لا طیرۃ, برفالی بھی نہیں ہوتی, اور اگلے ہی جملے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے, عورت میں, گھر میں اور گھوڑے میں. یہ بات سمجھنے کی ہے, ایسا نہیں ہے جیسے ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس لیے جو خواتین سن رہے ہیں ان سے معذرت. تو ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعتاً ان میں نحوست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں حدیث ایک قید کے ساتھ بعض علماء تو جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں کہ بیماریاں یعنی بدفالی نہیں ہیں, نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر, لیکن حدیث میں, احادیث میں جن چیزوں کا اللہ کے نبی نے استثنا کیا, جن چیزوں میں بتایا ہے کہ نحوست ان میں ہوتی ہے, تو پھر ان میں ماننا بھی چاہیے کہ بھائی ہاں ہے. لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر عورت میں نحوست ہو, ہر گھوڑے میں نحوست ہو, ہر گھر میں نحوست ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ نحوست کے کچھ علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی عورت میں نحوست کیا ہے؟ تو عورت میں نحوست یہ ہے کہ عورت زبان دراز ہو, لڑنے جھگڑنے والی ہو, شوہر کی ناشکری ہو, نافرمانی کرنے والی ہو, وغیرہ وغیرہ. اور ایک بس اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس عورت کے بچے نہ ہوتے ہوں, تو وہ بھی ہے. لیکن اس کا معنی بھی کچھ دوسرا ہے, وہ میں عرض کروں گا. تو عورت میں نحوست کا تصور یہ ہے. اور دوسری چیز ہے گھوڑا, تو گھوڑے میں نحوست کیا ہے؟ تو گھوڑے میں نحوست یہ ہوتی ہے کہ گھوڑا جو ہے نا جہاد میں چلنے پہ آمادہ نہ ہو, سست ہو، مالک سے مالک کی نافرمانی کرنے والا ہو، اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو، تو یہ نحوست ہے. اور گھر میں نحوست یہ ہے کہ گھر تنگ ہو اور آدمی کے لیے جو ہے نا اس گھر میں راحت اور سکون نہ ہو، پڑوسی جو ہے نا اس کے اچھے نہ ہوں وغیرہ وغیرہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر گھر میں، گھوڑے میں، گاڑی میں، عورت میں اگر اس طرح کے اوصاف پائے جاتے ہیں تو پھر وہ منحوس ہے، ورنہ اگر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا نحوست نہیں ہے. لیکن دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مقید ہے قید کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اسلام میں اگر نحوست کا تصور ہوتا تو ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی، لیکن اسلام میں نحوست کا تصور نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا ان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے. کیونکہ یہ بات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ذکر فرمائی ہے، نحوست اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، لیکن نحوست نہیں ہے اسلام میں، اسلام سکھاتا ہی نہیں، نحوست کا عقیدہ دیتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان میں بھی نحوست نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان تین چیزوں کی تخصیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی، عورت کی ہو، گھر کی ہو، گاڑی یعنی گھوڑے کی ہو وغیرہ، سواری کی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو ایسی ہیں کہ جن کا انسان کے ساتھ مستقل تعلق ہوتا ہے، اور یہ آئے دن بدلنے والی نہیں ہوتی ہے چیزیں. جیسے بیوی ہے، روزانہ آدمی تھوڑا ہی بدلتا ہے، شادی ایک مرتبہ کرے گا تو زندگی بھر ساتھ رہنا ہوتا ہے. اسی طریقے پر گھوڑا ہے سواری کے لیے، یا آدمی گاڑی لیتا ہے تو سواری کے لیے جو لیتا ہے تو وہ بھی مستقل ساتھ میں رہنے والی چیز ہے. گھر ہے تو گھر بھی مستقل رہنے کے لیے ہوتا ہے. تو اگر ان میں کچھ ایسی چیز ہو جو انسان کے مزاج کے موافق نہ ہو، جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہو رہی ہو، تو پھر جو ہے نا یہ آدمی کے لیے بڑی پریشان کن ہو جاتی ہیں. پھر یہ عورت بھی ہے، روزانہ کا مسئلہ ہے، صبح میں اٹھتے لڑنا جھگڑنا شروع ہو گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہے. گھوڑا ہے یعنی گھوڑے سے، اس زمانے میں گھوڑے تھے، سواری ہے مثال کے طور پر، تو روزانہ جو ہے نا جانا ہے اگر تو کام جانے سے پہلے جو ہے گاڑی بنانے میں، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے تھے کہ رات میں دعوت ہوتی تھی، صبح سے گاڑی ان کی بننا شروع ہو جاتی تھی تو روزانہ اٹھتے گاڑی بنانے میں لگ گئے مثال کے طور پر، تو بڑی تکلیف ہے. بعض لوگوں کے گھر جو ہے نا بڑے تنگ ہوتے ہیں تو گھر میں راحت اور سکون نہیں ہوتی ہے، یا پھر بعض گھروں کے پڑوس میں جو ہے نا پڑوسی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں انسان کے ساتھ مستقل رہنے والی ہیں، تو اگر ان میں تکلیف ہو یا انسان کے مزاج اور طبیعت کے موافق نہ ہو تو پھر انسان کے لیے بڑی راحت نہیں، بڑی تکلیف کا سبب ہو جاتی ہے یہ چیزیں. تو اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھئی نحوست اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی تھی، دوسری چیزیں عارضی ہوتی ہیں فوراً ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں تو دائمی ہوتی ہیں، مستقل رہنے والی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی تخصیص کی گئی ہے. اور علماء نے ایک مطلب اس کا یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی نحوست کا ایک معنی ہمارے ہاں ہے، اور نحوست کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا ناموافق ہونا، تکلیف دینے والی ہونا، مشقت میں ڈال دینے والی ہونا. تو یہاں پر ان چیزوں کے بارے میں جو نحوست کا ذکر کیا گیا وہ اس معنی کے اعتبار سے کیا گیا ہے کہ بھائی اگر یہ چیزیں تکلیف والی ہو جائیں آدمی کے لیے تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے پھر آدمی کو. تو یہ تکلیف اور مشقت کے معنی میں ہے، نحوست جو ہے نا نحوست کے معنی میں نہیں ہے. جی اس کے بعد اگلی تین روایات، چار روایات اسی مضمون کی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدوا کی یعنی بیماریوں کے متعدی ہونے کی نفی فرمائی ہے، اور بدعقیدگی سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور فرمایا کہ اسلام میں برفالی اور بدعقیدگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ. دعا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. لا اله الا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. نسالك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابدارنا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا واقض حاجات المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.